أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله فيكم. انہیں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو جھوٹے بہانے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر کے گھروں میں بیٹھ رہے تھے. فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے، عذرات لنگ تراشیں گے جب تم واپس لوٹو گے ان کے پاس. اس آیت کا بین السطور یہ بتا رہا ہے کہ یہ دوران سفر ہی نازل ہو رہی ہے. غزوہ تبوک کے دوران یہ آیات نازل ہوئی ہیں، سفر تبوک کے دوران. قل لا تعتذروا، تو تم کہہ دینا کہ بہانے مت بناؤ. لن نؤمن لکم، ہمیں تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے، تمہاری کوئی بات جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ ہمیں باخبر کر چکا ہے تمہارے احوال سے، یعنی وحی کے ذریعے سب کچھ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، تمہارا قول کھل چکا ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور عن قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کا جائزہ لیں گے، تمہارے رویے کو واچ کریں گے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف، اللہ کی طرف، کے جو جاننے والا ہے غیب اور شہادہ کا، چھپی باتوں کا بھی اور کھلی باتوں کا بھی. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ جتلا دے گا وہ سب باتیں تمہارے سامنے لے آئے گا جو عمل بھی تم کرتے رہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، اے مسلمانوں اب یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم واپس آؤ گے، جب واپس لوٹو گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، انہیں بلیم نہ کرو، انہیں مورد الزام نہ ٹھہراؤ. فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ، تو اب تم انہیں منہ نہ لگاؤ. انہم رجسن، یہ لوگ یکسر ناپاک ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ بدلہ ہے ان کے کاموں کا جو کرتوت انہوں نے کیے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ تمہارے سامنے جو قسمیں اٹھائیں گے اور اپنی جو ہے بے گناہی ثابت کرنا چاہیں گے جھوٹی قسموں کے ذریعے، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوگا ایسے نافرمانوں سے، ایسے سب کچھ. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو بدو ہیں، دیہاتی ہیں، صحرا نشین لوگ ہیں، یہ بہت سخت ہیں کفر میں بھی اور نفاق میں بھی، یعنی ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ دو ہاتھ آگے ہی ہے مدینہ کے منافقوں سے. یہ اپنے کفر میں، اپنے نفاق میں بہت آگے گئے ہیں، بہت سخت. وہ اجدر بندہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور وہ اس بات سے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ بے خبر ہی رہیں ان حدود و قواعد سے کہ جو اللہ تعالی نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، اور ان بدوؤں میں، ان دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے وہ اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں. اگر کوئی زکات دینی پڑ جائے، کہیں کچھ صدقہ و خیرات نکالنا پڑ جائے، تو بس جیسے چٹی دینی پڑ رہی ہو تاوان بن گیا ان کے اوپر. ويتربص بكم الدوائر، اور اے مسلمانوں تمہارے بارے میں وہ انتظار میں ہیں زمانے کی گردشوں کی. ابھی بھی انہیں کچھ شاید اس بات کی آس ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہوں، کچھ حالات بدل جائیں، یہ انفاق اور جہاد اور یہ جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے اس سے ہماری اسی طرح جان فلاسی ہو جائے. علیہم دائرۃ السوء، فرمایا کہ بری گردش خود انہی کے اوپر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انہی بدوؤں میں وہ بھی ہیں جو واقعی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. کچھ ایسے ہیں اللہ کے نیک بندے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ, اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے, یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے. وصلوات الرسول, اور یہ رسول کی دعا لینے کا ذریعہ ہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے جو بالکل برعکس ہے اس کے جو پہلے منافقین کا ذکر آیا تھا. ادا اللہ قربت الحم, سن لو کہ یہ واقعی ان کے لیے قربت کا ایک ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کی قربت انہیں حاصل ہوگی, رسول کی دعائیں کہ یہ مستحق بنیں گے. سیدخلهم اللہ فی رحمتہ, ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں, یعنی وہ رحمت جو آتی ہے. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, اور سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. والذین اتبعوهم بإحسان, اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے بڑے عمدہ طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ بڑی مدح ہے, تعریف ہے مسلمانوں کی, مخلص مسلمانوں کی, اور خاص طور پر سابقون الاولون. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شروع شروع میں ایمان لانے والے ہیں, مکے میں بھی اور پھر مدینہ میں بھی جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی, اس لیے کہ وہ وقت تھا زیادہ مشکل, زیادہ کٹھن. مکہ میں جو ایمان لاتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ اب سارا شہر جو ہے مخالف ہو جائے گا, اور ہر طرح کی سختی جھیلنے کے لیے انسان ذہن تیار ہوتا تھا. تب وہ زبان سے کلمہ طیبہ ادا کرتا اور واقعی ہر طرح سے اسے جانچا گیا, آزمایا گیا, سختیاں اس پر. اسی طرح مدینہ میں بھی جو لوگ شروع شروع میں ایمان لائے ہیں, ظاہر ہے کہ انہیں ایک درجہ جو ہے فضیلت کا حاصل ہے, انہوں نے سبقت کی ہے, دوسروں کے لیے رستہ ہموار کیا ہے, انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ مشکلات کو دعوت دے رہے ہیں, تو ان کا خاص مقام ہے اللہ کے نزدیک. اور پھر جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے عمدہ طریقے پر, یعنی کچھ بعد میں ایمان لائے ہیں لیکن اسی شان کے ساتھ جان و مال کا اثار اسی طریقے سے ہے, دین کی خدمت کا جذبہ وہی ہے, ذوق شہادت اور جوش جہاد اسی طرح ہے ان کا, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہیں بریکٹڈ. ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. وأعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں جن کے دامن میں ندیاں رواں ہیں, اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش. ذلک الفوز العظیم, اس صورت میں تیسری مرتبہ آ رہا ہے, یہی ہے بڑی کامیابی. اگرچہ کامیابی وہاں بھی مل گئی تھی, غزوہ تبوک میں بھی مسلمان کامیاب لوٹے ایک اعتبار سے, لیکن آپ دیکھیں گے پوری صورت میں اس کا ذکر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر جا کے پڑاؤ کیا, اور یہ سرحد ہے گویا کہ اس سے آگے کے رومن امپائر کی حدود شروع ہو جاتی تھی. آپ تو وہاں پہنچ گئے, گویا اس وقت جو ہے وہ ایڈوانس آپ نے کیا ہے, لیکن جواب میں قیصر روم مقابلے پر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا, اس میں مختلف لوگوں نے وجوہات بیان کی ہیں, اور یقین سے کہنا کچھ مشکل ہے, لیکن بہرحال ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ واقعتاً یہ اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے ہرقل کے دربار میں وہ ابو سفیان ایک مرتبہ گئے تھے وہاں تجارتی قافلہ لے کر, تو قیصر روم نے ہرقل میں طلب کیا تھا انہیں کے بلاؤ میں, جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے عرب کے اندر, میں اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہتا ہوں, اور اس میں آ کر سوال کیے تھے ابو سفیان سے, ابھی وہ ایمان بھی لائے تھے, اور ابو سفیان نے ہر سوال کا تقریباً صحیح صحیح جواب دیا. وہ اس وقت مشرکین میں سے تھے, اور کیوں صحیح جواب دیا وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ چونکہ میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے قافلے کے, اس کے ہم نشین ہم قافلہ, تو وہ لوگ کیا سوچیں گے اگر میں کوئی جھوٹ بات کہوں گا کہ اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بولتا. تمہارا اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے سچ نکلوایا اس وقت, اور اس کے نتیجے میں اسے معلوم ہو گیا, اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً یہ وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا, اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, اس کے دل نے گواہی دی. یہ الگ بات ہے کہ بادشاہت اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی, کیونکہ اس سارے مکالمے کے دوران اس نے محسوس کیا تھا کہ جو بتریف اور بڑے بڑے راہب بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں وہ بہت ہی خوفناک انداز میں اسے گھور رہے ہیں اور ان کی تیوریاں بتا رہی ہیں کہ وہ بہت ہی اس وقت شدت سے غصے میں ہے کہ کہیں یہ ہرکل جو ہے قیصر روم کا اسلام نہ لیا. تو وہ اس مخالفت کی وجہ سے یا جو بھی اس کی مفادات تھے اس کی وجہ سے ایمان تو نہیں لایا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس نے پہچان لیا تھا. اور اب اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گویا کہ ایڈوانس کر کے پہنچے ہیں, اس کی سرحد تک آ گئے ہیں اپنی فوج لے کر, آپ نے تقریباً ایک مہینہ وہاں قیام کیا بلکہ اس سے بھی زائد, لیکن وہ مقابلے پر نہیں آئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز ہی میں گویا کہ آس پاس کے تمام قبائل پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. سلطنت روم جو ہے وہ اس مقابلے میں نہیں آ سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس کا ایک بہت مثبت اثر سارے علاقے پر ہوا اور آپ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کو کوئی غزل بھی پہنچنے دیا اس پورے اس کے اندر, اور ایک طرح سے فتح بھی عطا فرمایا. لیکن اس کا تذکرہ اس فتح کا اس پوری صورت بھی آپ کو نہیں ملے گا. بار بار ذالک الفوز العظیم, وہ اخروی کامیابی, یہ اصل کامیابی وہ ہے. وممن حولکم من الاعراب, تمہارے آس پاس وہاں بھی بدو موجود ہیں یعنی مدینہ کے آس پاس. وممن حولکم من الاعراب منافقون, یہ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو بدو ہیں ان میں منافق موجود ہیں. وممن اہل المدینہ, اور اہل مدینہ میں بھی منافقین کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے. مرتو علی النفاق, یہ وہ لوگ ہیں جو اب نفاق پر اڑ گئے ہیں, یہ جازم ہو گئے ہیں نفاق پر. لا تعلمہم, تم انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمہم, ہم ان سے واقف ہیں, ہم جانتے ہیں انہیں. سنعذبہم مرتین, ہم انہیں دو بار سزا دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم, اور پھر لوٹا دیے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف. دنیا میں بھی دوہری سزا انہیں دیں گے, ایک سزا تو ان کو مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے گا, اور ایک ذلت اور رسوائی جو ہو رہی ہے کہ اب یہاں سے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کے ناموں کا اعلان کر دیا, اور وہ ظاہر بات ہے اس معاشرے میں کسی کا منافق قرار پانا انتہائی ذلت والی بات تھی, وہ تو پورے معاشرے میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. وہ آخرون اعترفوا بذنوبهم, اور کچھ اور ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا. خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے ملا دیا ہے نیک عمل کو اور دوسری برے عمل کو, یعنی ان کے اعمال نیک بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان کے نامہ اعمال میں کچھ سیئات بھی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کسی عذر کے بغیر اس غزوے کے لیے نہیں نکلے تھے ان سے بات تو اس کی ایکسپلینیشن کال دی. تو واقعتاً کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو سستی کی وجہ سے اور کچھ جسے کہتے ہیں آرام کوشی کی وجہ سے رہ گئے تھے, منافق نہیں تھے وہ, سچے صاحب المان تھے, لیکن اس وقت ان سے کمزوری کا سلوک ہوا, اس حکم پر وہ عمل نہیں کر سکے کہ ہر شخص نکلے. ان میں سے بعض ایسے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس سواری بھی ہے, اپنی سواری ہے, یہ لشکر ذرا کچھ نکل جائے, سفر لمبا ہے, ہم بعد میں پیچھے چلے جائیں گے, کچھ دن ذرا اور آرام سے گزار لیں مدینہ میں, لشکر کے تو اپنا ایک اسپیس ہوگا, بہت سلو اسپیڈ میں چلے گا. تو مختلف وجوہات سے کچھ مخلص مسلمان بھی رہ گئے تھے, اور وہ آپ کے پاس اجازت مانگنے نہیں آئے تھے, ان کی نیت میں فتور نہیں تھا, نہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی. ان میں سے ایک صاحب ہیں حضرت ابو لبابہ, اور ان کے چند ساتھی اور تھے, ان پر اتنی ندامت اور پشیمانی تھی اس حوالے سے کہ وہ نہیں جا سکے, کہ جب انہیں اطلاع ہوئی کہ واپس آ رہا ہے لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچ رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا. یہ ایک جسچر تھا, وہ اپنے آپ کو وہ سزا دے رہے ہیں اور ندامت کی انتہا, اور یہ اعلان کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے تو ہم یہاں سے نکلیں گے, ورنہ ہم اسی پوزیشن میں ہیں, ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ نے قبول فرما دی, عسى الله ان يتوب عليهم, اللہ تعالیٰ ان کی امید ہے کہ اللہ توبہ قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر خود کھول دیا, اور یہ توبہ کی قبولیت کی علامت تھی. خود من اموالہم صدقۃ, اے نبی ان سے آپ ان کے اموال سے آپ صدقہ قبول کر لیجیے, یعنی اب منافقین سے تو اب قبول نہیں تھا, لیکن یہ مخلص ہیں, غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ اب ان سے آپ قبول کیجئے. تو طاہرہم و تزکیہم بھی ہے, آپ انہیں پاک صاف کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے اس کے ذریعے سے. یہ مال کا خرچ جو ہے, یہ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد کوئی نیک عمل کرے, کوئی صدقہ خیرات کرے, یہ اس کے اس اثرات کو زائل کر دے گا. تو اسی طریقے سے یہ چیز بہت ریکمینڈیڈ ہے کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی دین کے معاملے میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرنے کے علاوہ وہ کچھ صدقہ و خیرات بھی کرے اس گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے, یہ مفید ہے. تو طاہرہم و تزکیہم بھی آئے نبی, آپ ان سے جو صدقہ قبول فرمائیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں گے, ان کا تزکیہ فرمائیں گے. وصل علیہم, اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کیجیے. ان صدقک سکن لہم, یقیناً آپ کی جو دعا ہوگی وہ ان کے لیے سرمایہ تسکین. واللہ سمیع عليم, اللہ سننے والا ہے جاننے والا. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده, کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی. ویاخذ الصدقات, اور وہ صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے, نہایت مہربان. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون, اور کہہ دیجئے کہ اب عمل کرتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا, اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمان بھی جائزہ لیں گے. آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے, یہ کوتاہی ہو گئی ہے, اللہ نے معاف کیا ہے, لیکن آئندہ محتاط رہو. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور عنقریب پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے غیب و شہادہ کے جاننے والے کی طرف, اللہ کی طرف جو چھپی اور کھلی سب باتوں کو جاننے والا ہے. وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, وہ تو جتلا دے گا, تمہیں باخبر کر دے گا تمہارے تمام اعمال سے جو تم نے کیے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, اور کچھ اور بھی ہیں جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفر کر دیا ہے, مؤخر کر دیا ہے, ان کا فیصلہ جو ہے ابھی اللہ کی طرف سے نہیں آیا. یہ تین صحابی ہیں جو جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, اور یہ ان میں سے بھی نہیں تھے جنہوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا ہو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ. یہ کعب ہیں, حضرت کعب بن مالک ہیں, اور بلال بن امیہ ہیں, اور مرارہ بن ربیع. یہ تین وہ تھے کہ ان سے جب بات پوچھ کی گئی کہ کیوں نہیں گئے, انہوں نے اقرار کیا اپنی غلطی مانی, اور یہی کہا کہ ہم سے ڈھیل ہوئی ہے, سستی ہوئی ہے, ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہم لشکر تک پہنچ جائیں گے, کچھ دنوں کے بعد نکل جائیں, تو بہرحال ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے, ہم سے واقعی پتا نہیں. ان کے بارے میں حضور نے فیصلہ کیا سوشل بائیکاٹ, سزا دی گئی ہے. یہ ایک تادیبی کاروائی ہے جو حکومت کی طرف سے ریاست کی سطح پر اب کی جا رہی ہے, کہ جب سب کو نکلنے کا حکم تھا تو جو نہیں کیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے. یہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اور یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو فرمایا کہ ان کا فیصلہ ابھی اللہ نے مؤخر کر دیا ہے. چنانچہ ان کا فیصلہ آیا 50 دن کے بعد, اور وہ اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے, تو وہیں پر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم, اللہ کو اختیار ہے, وہ چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے. واللہ علیم الحکیم, اللہ سب کو سننے والا, سب کو جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, وکفرا, اور کفر کی تقویت کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. یہ ایک مسجد تھی جو مدینہ کے نواح میں تعمیر کی تھی منافقین نے اپنی سرگرمیوں کے لیے, اور اس میں بھی ایک شخص کا نام آتا ہے ابو عامر راہب خزرجی. یہ ایک انصاری تھا, پہلے عیسائی ہو گیا تھا, راہب بن گیا, تو بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوتی تھی, بڑی مذہبی روحانی شخصیت وہ سمجھا جاتا تھا مدینے میں, لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے. جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ظاہر اس کی حیثیت لوگوں کی نگاہوں میں ختم ہو گئی, اب تو خورشید ہدایت شروع ہو گیا ہے, اب اس کی طرف کون دیکھتا. چنانچہ اس کے دل میں پھر بڑی مخالفت اور بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ بڑا ایکٹیو ہو گیا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی. کبھی دوڑ رہا ہے مکے جا رہا ہے, مشرکین کو اکسا رہا ہے, کبھی یہود کے جو ہیں وہ جو تین قبیلے تھے ان سے رابطے کر رہا ہے, سازش کے جال بن رہا ہے. اس کی بڑی پذیرائی جو ہے وہ سلطنت روم میں بھی تھی, وہاں بھی آنا جانا تھا. تو بڑا صاحب حیثیت شخص تھا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے منافقین سے کہا کہ تم مسجد کے نام پر ایک جگہ بنا لو, تو میرا کبھی کبھی یہاں آنا ہوتا ہے تو تم سے ملاقات, اور جو ہم نے آج تک میں کوئی جو بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے. تو انہوں نے مدینہ کے نواح میں مسجد کے نام سے ایک جگہ تعمیر کی منافقین نے. اب ظاہر بات ہے ایک مسجد کا اپنا تقدس ہے. آج کل بھی لوگ بعض اوقات صرف جگہ قبضہ کرنے کے لیے مسجد بنا دیتے ہیں کہ اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ یہ اصل میں مسجد نہیں ہے, یہ تو سازش کو کاٹ ڈا. تو وہ نذیر اتخذوا مسجدا ضرارا, وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے وہ مسجد کے جو اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے ہے, وہ کفرا و تفریقا بین المؤمنین, اور کفر کی تقویت کے لیے ہے, مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ہے. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, اور اس شخص کو اڈا فراہم کرنے کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بہاد آرائی کر رہا ہے بہت پہلے سے, جب سے مدینہ تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص جو تھا ابو عامر, وہ حضور کے خلاف بہت ایکٹیو تھا, اب اس کو اڈا فراہم کیا جا رہا ہے. ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى, اور اگر آپ نے پوچھا ان سے تو یہ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں, ہمارا ارادہ تو نیک ہے, ہم نے تو بالکل خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے ہی مسجد تعمیر کی ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. لا تقوم فیہ ابدا, آپ اس مسجد میں ہرگز مت تشریف لے جائیے. اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد منافقین کا پروگرام تھا کہ برکت کے لیے حضور کو بھی بلایا جائے گا اس مسجد میں. ان کی اپنی پلاننگ تھی, لیکن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے, لہٰذا لا تقوم فیہ ابدا, آپ اس میں مت کھڑے ہوں, مت تشریف لے جائیے. نمست تم اس سے سامت تقوا من اول یوم حق ان تقوم فی, وہ مسجد کے جو جس کی بنیاد تقوا اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہو وہ اس کی مستحق ہے پہلے دن سے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں, اس میں نماز پڑھیں, اس کو تشریف لے جائیں. یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ اصل میں وہ ہے مسجد قبا کی طرف اشارہ ہوگا, اور یہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا, اس کے قریب ہی انہوں نے اپنا یہ اڈا بنایا. اس کی بنیاد تقوا اور پرہیزگاری پر تھی, اور اول دن سے وہ اس کی مستحق ہے کہ آپ وہاں جائیے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ پاکیزگی اور نفاست پسند ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو, پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے, دوست ہوتا ہے. یہ ان کی تعریف ہے, مدح ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان, بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر, اللہ کی خشیت پر, اور اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی پر اس نے مسجد کی اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو, خیر وہ بہتر ہے. امن اسس بنیانہ علی شفا جروف انہار, یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو ایک کھائی کے ایسے کنارے پر کہ جو گرنے کو ہے, جیسے ایک جو ہوتی ہے کوئی ہینگنگ راک ہو بالکل آگے کو جھکی ہوئی, اور اس کے کنارے کوئی شخص ہے وہ اپنی بلڈنگ تعمیر کرے تو وہ بس کسی بھی وقت گرے گی. ایک یہ لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے اپنی عمارتوں کو بنا رہے ہیں, اللہ کے نزدیک اس کی معنویت ایسی ہے جیسے ایک ہینگنگ ایج ہوتا ہے کسی چٹان کا, اس کے کنارے کے اوپر کھائی کے ہیں دہانے کے اوپر کوئی شخص اپنی عمارت تعمیر کرے. فنہارا بھی مینار جہنم, اور اس سمیت جو ہے وہ بیٹھ جائے وہ جو عمارت ہے اور جا کر گرے جہنم کی آگ. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا بطن فی قلوبہم, یہ عبارت جو انہوں نے تعمیر کی ہے یہ ہمیشہ اس کے دلوں میں بے یقینی اور شک کی جڑ بنی رہے گی. اس کی وجہ سے بے یقینی اور شک اور نفاق ہمیشہ اب ان کے دلوں میں داخل ہی رہے گا. الا ان تقطع قلوبہم, سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ سب بھی بالکل وہ انداز ہے کہ جس سرطان گرپ کرتا ہے انسان کے کسی بھی جسم کے حصے میں, جب وہ اپنا تسلط جماتا ہے اور فوکس کی طرح, تو اس کو نکالنے کے لیے پھر اس جگہ کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تبھی وہ نکلے گا. تو اسی طریقے سے نفاق کا مرض سرطان کی طرح ہے، یہ دل پر اس طریقے سے حاوی ہو چکا ہے کہ یہ نہیں نکالا جا سکتا سوائے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ بڑی عظیم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو خرید دیا ہے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی جنت کے عوض۔ اہل ایمان سے اللہ کا سودا ہو چکا ہے۔ اسلام لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ یہ جان یہ مال تیرے لیے تیرے دین کے لیے حاضر ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ پھر جنت تمہارے لیے۔ یہ ایک وعدہ ہے جو ہر مسلمان سے گویا کہ اللہ کا عہد ہو چکا ہے، یہ بیع و شرح ہو چکی ہے، خرید و فروخت ہو چکا ہے۔ ہم اس کا ادراک کریں یا نہ کریں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، اب یہ سب اللہ کی امانت ہے، اس کے لیے اس کے دین کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ اور اگر اس امانت کو تم صحیح طور پر استعمال کرو، اس میں بددیانتی اور خیانت نہ کرو، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وہ جنتوں کا، جس کی نعمت کے بارے میں جو ہے وہ تم اب تمہارے حاشیہ خیال میں وہ نعمتیں نہیں آ سکتی جو اللہ نے تیار کی ہیں، وہ ابدی زندگی ہے۔ تو یہ سودا ہو چکا ہے، اللہ خرید چکا ہے ایمان سے۔ لہذا اب کیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اب وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو اگر جنگ کا مرحلہ آیا تو وہ اس میں بھی پیش پیش ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہے ہیں، دادے شجاعت دے رہے ہیں۔ فیقتلون بیقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، دشمن کی گردنیں اڑاتے بھی ہیں، اور خود بھی قتل ہوتے ہیں، مرتبہ شہادت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمے ہے، بڑا پختہ وعدہ ہے۔ فی التورات والانجیل والقرآن، یہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے اس کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ بڑا پختہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ کے ذمے ہے، تمام آسمانی کتابوں میں ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کوئی پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت کے اندر نقب کی طرف رجحان ہے۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے، فوری آرام فوری سہولتیں جو ہیں وہ زیادہ نگاہوں میں رہتی ہیں، جو سودا ہے ادھار کا اس پر دل نہیں چکتا، اب معلوم نہیں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، قیامت آنی ہے یا نہیں آنی۔ تو یہ جو وسوسہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہاں سب کچھ لگا دیں اللہ کے لیے، جو بھی ہمیں وقت ملا دنیا میں، اس سے عیش کمانے کی بجائے اور اپنے آپ پر پابندیاں لگائیں اور اللہ کے لیے اپنے جان و مال حاضر رکھیں، پتہ نہیں وہاں پر وہ کچھ ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا۔ اگر کوئی وسوسہ ہے تو اس کو ذہن سے نکال دو۔ بس سب شروع بھی بھائی رکو ندی با یا تم بھی، اور خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے، بہت بڑی ڈیل ہے۔ اس عارضی زندگی کے لیے، محدود عارضی ناپائیدار اور جو بہت سی لمیٹیشن کے ساتھ ہے، اس زندگی کے عوض اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کو اللہ کو اگر ہم لوٹا دیں، اس کی امانت اس کو واپس کریں اور صحیح طریقے سے کر دیں، اس کے عوض وہ ابدی زندگی اور وہ راحت اور وہ آسائشیں اور وہ سہولتیں اور وہ نعمتیں، یہ تو بہت بڑی ڈیل ہے واقعتاً۔ یہ جتنا بڑا اس کا منافع ہے، اس کو اگر کمپیئر کیا جائے، ایک لامحدود سا معاملہ تھوڑا سا ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے ایثار و قربانی، وہ بھی اس میں جو اللہ ہی کی عطا ہے، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ قضا نہ ہوا، اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ابدی زندگی میں۔ تو اگر کوئی انسان جو ہے کیلکولیٹڈ مائنڈڈ ہے، اور وہ اس کا بھی حساب کتاب رکھے کہ میں اتنا انویسٹ کروں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، وہ حساب لگا کے دیکھ لے کیا اس سے بہتر کوئی ڈیل ہو سکتی، یقین ہونا چاہیے آخرت کا۔ تو بس تب شروع بھی بھائی کو ملتدی بار آ سکتی، خوشیاں مناؤ اس ڈیل پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا۔ وزال کا ہوا الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ دیکھیے پھر بڑی چوتھی مرتبہ آ رہا ہے، السائقون العابدون الحامدون السائقون الرافعون الساجدون، اب ان کے کچھ اوصاف آ رہے ہیں، اللہ کو تو دے دیا انہوں نے سب کچھ، کیا مطلب خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے، ہاتھ سے ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے کہ کس قسم کا ان کا کیریکٹر ہونا چاہیے, کیا ان کے اوصاف ہونے چاہیے, اب ان کا آگے نکل رہا ہے. اگر واقعی تم نے اپنا مال جان بھیج چکے ہو تو پھر یہ ہونا چاہیے تمہارا کیریکٹر. التائبون, توبہ کرنے والے, اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے. اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کرنے والے. نمبر ایک, العابدون, اللہ کی بندگی, اللہ کی غلامی, اللہ کا ہر حکم سراسوں پر, سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے. الحامدون, اللہ کے شکر گزار, ہر وقت زبان پر کلمہ حمد, اس کی نعمتوں کا احساس, اس کا ادراک. السائحون, اس کا ترجمہ مختلف انداز سے کیا گیا ہے. بہر لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے, یعنی دنیا میں بہت زیادہ انوالومنٹ دنیا کے اندر, اس کی بجائے یہ ہے کہ ان کی توجہ دین کی طرف ہے, تعلیم کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں, دینی علم حاصل کرنے کے لیے اور دینی کاموں کے لیے, جہاد و قتال کے لیے وقت بچا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر سارا وقت ادھر لگائیں گے دنیا کی طرف تو پھر یہاں سے لگانے کے لیے کیا بچے گا. تو کنارہ کش رہنے والے لذات دنیاوی سے. الرافعون الساجدون, اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر, اور منکرات سے, برائیوں سے منع کرنے والے, روکنے والے. یہ رول ہے جو مطلوب ہے, یعنی عام زندگی میں یہ کردار ہے. اور آخری وقت پا رہا ہے, والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے. حفاظت اس معنی میں بھی ہے کہ وہ محتاط رہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی حد ہم سے ٹوٹ نہ جائے, کہیں مدعا اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہ توڑ دیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کی نگہداشت بھی کر رہے ہیں حدود اللہ کی. معاشرے میں اللہ کی حدود توڑی تو نہیں جا رہی, اگر توڑی جا رہی ہے تو پھر کیسے اس کو روکا جائے. یہ پھر وہ اس بارے میں سوچیں گے, اس پہ غور کریں گے, اس کے لیے کوئی ایکشن دیں گے. یہ ہیں وہ سچے اہل ایمان جو اللہ کے ہاتھ اپنی جانے اور اپنے مال بیچ چکے ہیں. عام زندگی میں ان کا یہ رویہ مطلوب ہے, اور جب وقت پڑے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر قتال کرنے والے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وبشر المؤمنین, پھر فرمایا, اے نبی آپ بشارت دے دیجیے اہل ایمان. یہ واقعی بڑی خوشی کی بات ہے, جو ڈیل انہوں نے کی ہے یہ قابل خوشخبری ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کسی نبی کے یہ شایع نشان نہیں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے, کسی مشرک کے حق میں دعا کریں اس کی مغفرت کی. ولو کان ذا قربا, اور چاہے وہ مشرک اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہو کہ یہ مشرک جو ہے یہ جہنم والے ہیں, ان کے لیے استغفار کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, نہ نبی کے لائق ہے نہ اہل ایمان کے. وما كان استغفار ابراهيم لابي, اور جو استغفار ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کیا تھا, اب وہ باپ تو بت پرست تھا, مشرق تھا, اس کے لیے استغفار جو کیا تھا وہ کیا تھا, الا عن موعدة وعدها اياه, وہ اصل میں اس وعدے کے سبب سے تھا جو اس نے کر لیا تھا اپنے باپ سے. جس وقت حضرت ابراہیم گھر سے نکلے ہیں, باپ نے نکال دیا گھر سے جاؤ, تو پھر نکلتے نکلتے انہوں نے کہا, قال سلام علیک استغفر لک ربی, سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے کہ تم پر سلامتی ہو, میں تو بہرحال تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں, اور میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو بس وہ وعدہ نبھانے کی بات تھی, اس لیے انہوں نے استغفار کیا. لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ, اور جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی, منکشف ہو گئی ابراہیم پر کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, تو پھر انہوں نے ان سے اعلان بیزاری کیا, اعلان براز کیا. ان ابراہیم اللہ حلیم, بے شک ابراہیم جو ہے وہ بہت ہی نرم دل اور حلیم الطبع انسان ہے. وما کان اللہ یضل قوما, اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے. بعد اذ ہداہم, اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہو, حتی یبین لہم ما یتقون, جب تک کہ ان پر وضاحت کے ساتھ یہ بات واضح نہ کر دی جائے کہ انہیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے, ان پر پوری طرح اتمام حجت جب تک نہ کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا نہیں دیتا اس طرح. ان اللہ بکل شہین عالیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی دنیا کے عذاب جب اللہ تعالیٰ کسی قوم یا بستی پر بھیجتا ہے تو وہ تب بھیجتا ہے کہ جب اس سے پہلے قوم پر اسلام میں حجت ہو چکا ہو, انہیں بتا دیا گیا ہو کہ کیا اللہ چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا صحیح راستہ ہے اور کیا شیطان کا راستہ ہے. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, یقینا اللہ ہی کی بادشاہی حکومت آسمانوں اور زمین میں, یحیی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت دیتا ہے, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پاؤ گے اپنے لیے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی حمایت نہ مددگار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار, اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات کے ساتھ متوجہ ہوا نبی کے حال پر اور مہاجرین اور انصار پر, الذين اتبعوه في ساعة العسرة, وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا اس مشکل گھڑی میں, ساعة العسرة وہی جو جیش عسرا تھا غزوہ تبوک, جنہوں نے حضور کی پکار پر لبیک کہی اور آپ کا ساتھ دیا اور وہاں تک تبوک کا سفر کیا, یہ اللہ کی عنایتوں کے اور شفقتوں کے اللہ کے کرم کے امیدوار ہیں, مستحق. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس کے بعد تو قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل پھر جائیں, کچھ لوگوں کے اندر کمزوری اور کم ہمتی کے آثار پیدا ہو رہے تھے, سمت آپ علیہ, پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا, مہربان ہوا, انہو بہم رؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے. وعدت قداست الذین خلفوا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات ان پر بھی ڈالی ہیں, ان تین اشخاص پر کہ جن کے معاملے کو ڈیفر کر دیا گیا تھا, جن کا فیصلہ جو ہے وہ انتظام میں رکھا گیا تھا, یہ ذکر آ گیا اب ان کا, وہ تین افراد. 50 دنوں کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہے. حضرت کعب جو ہیں ان سے انہوں نے اپنی وہ پوری صورتحال ایک طویل حدیث میں بیان کی ہے, جو احادیث کی کتابوں میں غالباً طویل ترین حدیث ہے, کہ 50 دنوں میں ان کے ساتھ کیا گزری, چونکہ فیصلہ تھا سوشل بائیکاٹ کا, تین افراد تھے, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور ایک تیسرے شخص کا نام میں بھول رہا ہوں, مرارہ بن ربیع, تو یہ تین افراد جو ہیں ان میں کعب بن مالک جو ہیں ابھی ینگ تھے اور زیادہ سمجھ بوجھ کے مالک اور صاحب حیثیت بھی تھے, انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے, اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی, تو وہ جو سوشل بائیکاٹ ہوا تو مسلمانوں کا جو ان کے ساتھ رویہ رہا, ظاہر بات ہے کہ اب حکم یہ تھا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے, اب وہ آتے تھے مسجد میں آتے تھے سلام کرتے تھے, لوگ خاموش ہیں جواب نہیں دے رہے, حضور کے پاس بھی آ کے بیٹھتے تھے آپ, اور بتاتے ہیں کہ خود اس روایت میں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہتا تھا تو آپ میری طرف توجہ نہیں فرماتے تھے, اور جب میں کہیں اور دیکھ رہا ہوتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک عجیب صورتحال تھی جو اس میں وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تنگ پڑ گئی, اور ایک سٹیج پہ آ کر حضور نے فرمایا کہ مزید سختی یہ ہے کہ اب تمہاری بیوی بھی بات نہیں کر سکتی, وہ بھی علیحدہ ہو جائے, کچھ عرصے کے لیے تو بیوی کو اجازت تھی اور وہ ساتھ رکھا, پھر بالکل تنہا رہ گئے تینوں افراد, اور اسی کشمکش میں اور ان کے خود ان کے الفاظ بھی ہیں اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی, وضاقت علیہم انفسہم, اور خود ان کی جانیں ان پر بھاری پڑ گئیں, زندگی دوبھر ہو گئی, وہ سوشل بائیکاٹ, وہ کبھی حدیث پڑھیے گا طویل حدیث کہ سب کے آپس میں محبت بھی ہے, مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ مخلص ہیں, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, جھوٹی قسم نہیں کھائی, اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے, ان کا ساتھ کا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے, ان کے ساتھ ایک ہمدردی بھی ہے, محبت بھی ہے جو ہونی چاہیے مسلمانوں میں آپس میں, لیکن حکم ہے سوشل بائیکاٹ کا, لہذا ان سے نہ کوئی کلام کرتا ہے, نہ سوال کے جواب دیتا ہے, نہ ان سے کوئی معاملہ ہو رہا ہے, بالکل وہ یکا و تنہا ہے. اور پھر جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں, جب ایکسٹریم ہو گئی, تو ہر شخص کی خواہش ہوئی کہ میں پہلے جا کر بتاؤں, اب اپنے اپنے گھر میں مقید تھے تقریباً تینوں, ہر مسلمان کی خواہش یہ تھی کہ میں اس کو پہلے جا کر اطلاع دوں, رات کے وقت رات کے کسی پہر میں حضور پر یہ وحی نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور فجر میں پھر آپ نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی. پھر ایک صاحب نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ پکڑا فوراً اور بھاگتے ہوئے وہ گئے, لیکن ایک اور صاحب نے ان سے بھی پہلے بات پہنچانے کے لیے وہ ایک اونچی جگہ چڑھ کر, انہوں نے آواز بھی ان کی بلند تھی, وہیں سے آواز دی کہ خوشخبری ہو, کاٹ کو آواز دی, اور وہ ظاہر ہے کہ سب کے لیے خوشی کا موقع تھا. تو وہ بڑے خوش تھے کہ حضرت کاف کو ان کی آواز پہلے پہنچی, تو وہ ان کا احسان ساری عمر مانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے مجھے اطلاع دی, اور اپنے کپڑے جو ہیں وہ بھی فوراً ان کو ان کے حوالے کر دیے خوشی نے. تو ایک عجیب جذباتی سے اس کے مناظر ہیں اس پوری اس کے اندر آتے ہیں, اور پوری مدینہ کی زندگی جو ہے اور صحابہ اور حضور کا آپس کا تعلق اور صحابہ کا باہمی تعلق محبت, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بہترین منظر کشی ہوتی ہے اس حدیث میں. کبھی موقع ملے تو آپ اس کا مطالعہ کیجیے گا. تو بہرحال 50 دن کے بعد یہ آیات نازل ہوئی. وظنوا ان ملجأ من الله الا اليه, اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. ثم تاب عليهم ليتوبوا, تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا, اللہ نے توبہ قبول فرما لی ان کی تاکہ وہ رجوع کریں. ان الله هو التواب الرحيم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو, صادقین کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ جو صادق الایمان بھی ہوں اور صادق القول بھی ہوں. ما کان لأهل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب, مدینہ والوں کے لیے اور اس کے آس پاس جو بدو آباد ہیں ان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں تھا, ان یتخلفوا عن رسول اللہ, کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسی, اور نہ یہ ان کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنی جانوں کو رسول کی جان پر مقدم رکھیں, زیادہ عزیز رکھیں. رسول تو جا رہے ہیں اس مشکل مہم پر اور یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب, اور یہ اس لیے ہے کہ جو بھی جہاد کرنے والے ہیں انہیں کوئی نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس, ولا نصب, اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ اور مشقت, ولا مخمصۃ, اور نہ بھوک اور خاقہ, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ولا یطعون موطئا, اور نہیں وہ کہیں قدم رکھتے اور کہیں حملہ آور ہوتے. یغیظ الکفار, کہ جس سے کفار کے دل جلتے ہوں یعنی ان کے اوپر کوئی اقدام کریں وہ. ولا ینالون من عدو نیلا, اور نہ ہی وہ جھپٹتے ہیں چھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز یا کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں دشمن سے. الا کتب لہم بہ عمل صالح, مگر جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس کے عوض ان کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے. یعنی جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, پیاس ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی تھکاوٹ ہے, کہیں وہ دشمن کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, کوئی کامیابی حاصل کر رہے ہیں, مال غنیمت مل رہا ہے, جو عمل کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ ان کی نیکیوں کا اندراج ہوتا چلا جا رہا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, اور وہ جو کچھ بھی خرچ کریں چاہے کم ہو چاہے زیادہ. ولا يقطعون واديا, اور جو وادی بھی وہ طے کرتے ہیں سفر کرتے ہیں اس جہاد کے لیے, الا كتب لهم, مگر وہ سب لکھ لیا جاتا ہے, ریکارڈ میں آ جاتا ہے, اس کا اجر محفوظ ہے. ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے انہیں بہترین اجر ان کے کاموں کا, بہتر سے بہتر بدلہ عملہ سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحسنی.